أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگرچہ ہماری جو کتاب ہے وہ شرح باب ہادی عشر ہے، لیکن اس متن کو پڑھنے سے پہلے چند ابحاث جاننا ضروری ہیں ہر اس طالب علم کے لیے کہ جو علم کلام میں وارد ہونا چاہتا ہے، اور وہ ہے تعریف علم کلام، موضوع علم کلام، روش علم کلام اور تاریخ علم کلام، یعنی بعض تاریخی اعتبار سے ابحاث کا ذکر ہونا بھی ضروری ہے. اور عرض کیا تھا کہ یہ جو ابحاث ذکر ہوں گی ان میں سے بعض کا محور کتاب شہید مطہری ہوگا، کہ جو آشنائی با علم کلام کے نام سے ہے. اس کے اندر جو انہوں نے بعض ابحاث ذکر کی ہیں اسی کو محور بنا کر توضیح دیں گے تاکہ آپ کے لیے بھی مطالعہ آسان رہے، اور جو مطالب اس کے اندر نہیں ہوں گے وہ باہر سے ذکر ہو جائیں گے. تو یہ تقریباً تین چار جلسوں میں ہماری یہ بات ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ پھر وارد ہو جائیں گے خود متن میں. تاریخ علم کلام کیا ہے؟ مختلف تعریفیں کی گئی ہیں علم کلام کے لیے، اور اگر آپ کے مثلا مختلف کتابوں کی طرف رجوع کریں، مثلا آغا ربانی کی ایک کتاب ہے در آمدی بر علم کلام، اور عربی میں ہے ما ہوا علم الکلام. آغا علی ربانی گلپیغانی کی، اس کے اندر انہوں نے مفصل تمام تعریف جو علم کلام کی گئی ہیں ان کو ذکر کیا ہے، اور ان کے اندر جو نقص موجود تھا اس کی طرف اشارہ کیا ہے، پھر جو تعریف درست تھی اس تعریف کو بیان کیا ہے. لہذا اگر آپ تعریف علم کلام کو مفصل پڑھنا چاہتے ہیں تو اگر ربانی کی اس کتاب کی طرف رجوع کریں، در آمدی پر علم کلام. شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے جو تعریف بیان کی ہے، آج کل یہی تعریف تمام کتابوں کے اندر بیان ہو رہی ہے. جتنی بھی جدید کتابیں لکھی جا رہی ہیں علم کلام کے بارے میں، شہید مطہری ہی کی تعریف کو بیان کیا جا رہا ہے. ہاں، تھوڑا بہت قیود کا اضافہ یا کمی کر دی جاتی ہے اس کے اندر. اس مطلب کو میں نے انتہائی توضیح کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے. اگر آپ وہ جو عرض کیا ہے درس میرے جہاں پر جس چینل پہ نشر ہو رہے ہیں فلسفہ و کلام اسلامی کے نام سے، اس میں آغا سیدی میر کی جو کتاب میں نے تدریس کی ہے اس کا پہلا جو درس ہے وہ فقط تعریف کی وضاحت ہے، کہ شہید مطہری نے جو تعریف کی ہے اور صاحب کتاب نے جو تعریف کی آغا سیدی میر میں، اس کی وضاحت کی ہے تفصیل کے ساتھ. لہذا آپ اس کی طرف بھی اگر رجوع کریں تو تقریباً 25 منٹ کا درس ہے، آپ کے لیے وہ مطلب انتہائی واضح اور روشن ہو جائے گا اگر اس درس کو سنیں. شہید مطہری کس طریقے سے تعریف کرتے ہیں؟ شہید مطہری فرماتے ہیں علم کلام علمی اصد کے دربار عقائد اسلامی. علم کلام ایسا علم ہے کہ جو عقائد اسلامی کے بارے میں بحث کرتا ہے، یعنی آنچہ از نظر اسلام باید بدان معتقد بود و ایمان داشت بحث می کند. عقائد اسلامی کی وضاحت کرتے ہیں. عقائد اسلامی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہر وہ چیز کے جو اسلام کی نظر میں حتماً اس کے بارے میں اعتقاد رکھنا چاہیے اور ایمان رکھنا چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے عقائد اسلامی. کہ اسلام کی نظر میں جس کے بارے میں عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور ایمان رکھنا اس کے بارے میں ضروری ہے. بس علم کلام ایسا علم ہے کہ جو عقائد اسلامی کے بارے میں بحث کرتا ہے. کس طریقے سے بحث کرتا ہے؟ بے این نحو کے آنہارا توضیح میدہد. اب یہ قیود لگنی شروع ہو گئی ہیں. مثلا علم عقائد اسلامیہ کو بیان تو کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کس طریقے سے بیان کرتا ہے؟ اس طریقے سے کہ اس کو توضیح دیتا ہے. یعنی جب آپ نے عقائد اسلامیہ کو مبانی اسلامی سے استخراج کر لیا، قرآن و سنت میں جا کر عقائد کو استخراج کر لیا و استنباط کر لیا، تو اگلا مرحلہ کیا آتا ہے کہ اس عقیدے کو پھر توضیح دے، بیان کرے کہ اسلام کیا کہنا چاہتا ہے اس کے بارے میں. مثلا توحید کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے، اس کو وضاحت کرے. بس عقائد اسلامیہ کے بارے میں بحث تو کرتا ہے علم کلام، لیکن کس طریقے سے، کہ پہلے اس کو توضیح دیتا ہے. ایک یہ کام ہے. وَدَرْبَارِ آنْهَا استدلال مِكُنَدْ. بس جب یہ مرحلہ طے ہو گیا کہ سب سے پہلے منابع اسلامی میں جا کر، قرآن و سنت میں جا کر عقائد اسلامیہ کو استخراج کرنے کے بعد جب توضیح دے دی، تو اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے، پھر ثابت کرے کہ جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے وہ درست بھی ہے، اس کے اوپر یہ دلیل ہے. اگر قرآن و سنت کہتی ہے کہ خدا ایک ہے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، علم کلام کیا کرتا ہے، اس کے اوپر استدلال قائم کرتا ہے کہ جو قرآن اور سنت نے عقیدہ بیان کیا ہے وہ واقعے کے مطابق بھی ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے. بس ایک کام جو ہے وہ استدلال کرنا ہے. وَأَذْآنْهَا دفاع بِنَمَایَتْ. عقائد اسلامیہ سے بحث تو کرتا ہے، لیکن اس کی ایک جہت کیا ہے کہ عقائد اسلامیہ کا دفاع کرتا ہے. اب ایک مرحلہ تو طے ہو گیا کہ استنباط بھی کر لیا، توضیح بھی دے دی، استدلال بھی کر دیا، اپنی طرف سے اس کو محکم انداز میں لوگوں کے لیے تعارف کروا دیا، بیان کر دیا، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی. لیکن اگلا مرحلہ یہ وارد ہوتا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم یا وہ انسان کے جو ان عقائد کا معتقد نہیں ہے، جب آپ کی یہ باتیں سنے گا، استدلال سنے گا، تو اس کے ذہن میں کچھ سوال پہلے سے موجود ہیں اور کچھ آپ کے ان عقائد بیان کرنے کی وجہ سے اٹھیں گے، تو وہ اب ان سوالات کو اٹھائے گا، اعتراض کی صورت میں اٹھائے گا، سوال کی صورت میں اٹھائے گا، جیسا بھی ہو سوال اٹھیں گے حتما. تو متکلم کا ایک وظیفہ پھر کیا بن جائے گا، دفاع کرے اس کا. توحید سے لے کر معاد تک اگر کوئی کسی مرحلے میں بھی سوال اٹھائے تو متکلم اس کا دفاع کرتا ہے. اور یہ دفاع کہاں سیکھنا ہے آپ نے، علم کلام کے اندر. کل جیسے اہمیت علم کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دین کا دفاع موقوف ہے علم کلام پڑھنے کے اوپر. یعنی جو انسان متکلم نہ بن سکے اپنی اس طلبگی کے اندر، وہ کبھی دین کا صحیح طریقے سے دفاع نہیں کر سکتا. لہذا علم کلام کے اندر انسان کو اپنی تمام طاقت لگا دینی چاہیے، اور جب تک طلبگی کی زندگی گزارے علم کلام کی کتابیں پڑھتا رہے، تاکہ جہاں کہیں بھی دین کے اوپر کہیں حرف آئے اور کوئی اعتراض کرے دین کے اوپر، تو اس کا بہترین انداز میں دفاع کرے. یہ تھی تعریف علم کلام. چونکہ ہم ابتدائی سٹیج کے اندر ہیں علم کلام کی، تو اب قال و قیل جو بزرگان نے کیے ہوئے ہیں، فلانی تعریف میں یہ نقص ہے، پھر دوسری تعریف اس میں یہ نقص ہے، پھر تیسری تعریف کے، وہ مطلب بہت لمبا ہو جائے گا. ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ، کوشش یہی ہے کہ 2 مہینے کے اندر ہم باب ہادی شر ختم کر دیں، یعنی یہ چھٹیوں کے اندر ہی ہماری یہ کتاب مختصر انداز میں پوری ہو جائے. چونکہ یہ ابحاث اس کتاب میں ذکر نہیں ہے، لہذا باہر جانا پڑ رہا ہے. اگر یہ کتاب میں ذکر ہوتی تو کبھی باہر سے ذکر نہ کرتے، فقط کتاب کی توضیح دے کے تطبیق کر دیتے اس کو. تو لہذا ان کو یہیں سے بیان کریں گے، جب متن میں وارد ہوں گے تو انشاءاللہ تیزی سے آگے نکلیں گے، اور کوشش یہی رہے گی کہ چھٹیوں کے اندر ہی ہماری یہ کتاب ختم ہو جائے. بس شیخ مطہری نے جو آشنائی بعلم کلام کے درس اول میں پہلا مطلب جو ذکر کیا ہے وہ تعریف علم کلام ہے. پھر اس کی وضاحت کی ہے کہ مطلب آسان ہے، آپ خود دوستان اس کو مطالعہ کر لیں گے، اور جو دوستان سن رہے ہیں درس کو، ان یہ بھی جان لیں کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے اور انٹرنیٹ کے اوپر موجود بھی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی فارسی نہیں جانتا یا فارسی اس کی قوی نہیں ہے، تو وہ اردو کی کتاب کی طرف رجوع کرے، مطالعہ کرے، ابحاث اس کے لیے اس درس کے تناظر میں آسان ہو جائیں گی، اور وہ آسانی سے ان ابحاث کا مطالعہ کر سکے گا. اگلا عنوان جو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ علم کلام کا آغاز کہاں سے ہوا. یہ بھی ہر علم کے بحث ہوتی ہے جو بھی آپ پڑھتے ہیں، کہ یہ علم آیا کہاں سے، مثلا کہاں سے آغاز ہوا ہے، اس کا کیوں ضرورت پیش آئی علم کلام کو تدوین کرنے کی پڑھنے کے بارے میں. تو شیخ مطالعہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ تاریخی اعتبار سے تحقیق کرنا چاہیں اور یہ جاننا چاہیں کہ کون وہ پہلا طبقہ تھا کہ جس نے علم کلام شروع کیا ہے, کہتے ہیں اگر اس طریقے سے تحقیق کرنا چاہیں گے تو ہمارے پاس اس قسم کی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ جو مشخص کر کے بتائے کہ فلاں ملت کے لوگوں نے علم کلام کو شروع کیا ہے. لیکن فرماتے ہیں اتنی بات مسلم ہے کہ صدر اسلام کے اندر قرن اول کے اندر ہی بعض ایسی ابحاث موجود تھیں کہ جو کلامی رنگ رکھتی تھی, یعنی مسائل کلامیہ میں سے شمار ہوتی ہیں آج کل وہ ابحاث. مثلا جبر و اختیار کا مسئلہ بنو امیہ کے دور میں یہ موجود تھا, سوالات بھی موجود ہیں, آئمہ اہل بیت کی متعدد روایات اس مسئلے کے بارے میں موجود ہیں, خود پیغمبر کے زمانے میں بھی یہ جبر و اختیار کا مسئلہ موجود تھا. اسی طریقے سے عادل کی بحث جو ہے, خدا عادل ہے یا عادل نہیں ہے, اگر عادل ہے تو مطلب تو یہ زلزلے کیوں آتے ہیں, یہ انسان متفاوت کیوں ہیں, اس قسم کے سوالات یہ صدر اسلام کے اندر موجود ہیں. تو لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسمی طور پر جو علم کلام معاشرے کے اندر رواج پیدا کیا وہ 110 ہجری کے اندر تھا, کہ حسن بصری درس کے اعتبار سے یعنی درس تدریس کرتا تھا ابحاث کلامیہ کو, وہاں سے پھر آہستہ آہستہ یہ باتیں رواج پیدا کرنا شروع ہوا. اس نے رسمی طور پر, واللہ آپ امام علی علیہ السلام کے خطابات کو دیکھیں تو حسن بصری سے پہلے یہ خطابات موجود ہیں جس کے اندر تمام ابحاث کلامیہ موجود ہیں. اس اعتبار سے بات نہیں ہو رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ رسمی طور پر علم کلام تدوینی صورت میں کس طریقے سے کہاں سے اس نے شروع کیا ہے. آئمہ اہل بیت اور پیغمبر کے زمانے میں کلامی ابحاث تو موجود تھی لیکن علم کلام کے عنوان سے نہیں تھی. لیکن آہستہ آہستہ جب ایک صدی ختم ہو گئی تو 110 صدی سے شروع ہو کر اس کے بعد تک علم کلام باقاعدہ کتابی صورت میں آنا شروع ہو گیا, اور اس میں پھر دو شخصیات جو ہیں وہ باہر آئیں جو آزادی و اختیار انسان کا دفاع کرتے تھے, اس میں معبد جوہنی اور غیالان دمشقی تھے. یہ دو شخص تھے کہ جو اختیار انسان کا دفاع کرتے تھے, کیونکہ مقابل میں بنی امیہ نے جو نظریہ پھیلایا ہوا تھا وہ جبر والا تھا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تقدیر الہی ہے. مثلا بعض بندوں نے حتی یہاں تک کہا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی ہوئی ہے وہ بھی تقدیر الہی کی وجہ سے ہوئی ہے, یعنی اپنی قباحتوں کو چھپانے کے لیے بنی امیہ نے جبر کے عقیدے کو رواج دیا ہے, اور اس کے مقابل میں پھر بعض مسلمان متفکر باہر آئے کہ جن میں سے دو بندے یہ ہیں معبد جوہنی اور غیالان دمشقی, انہوں نے اختیار کو ثابت کرنا شروع کیا کہ نہ انسان مجبور نہیں ہے, انسان اختیار رکھتا ہے. یہاں سے وہ کہیں کھینچا تانی شروع ہو گئی کہ ایک طرف جو تھا وہ جبری تھے, دوسری طرف جو تھے وہ اختیار کے قائل تھے, لہذا ان کو پھر نام دینا شروع کر دیا. جو افراد اس زمانے میں اختیار کے قائل تھے ان کو قدری کہنے لگ گئے, قدری خوف کے ساتھ دو نقطے کے ساتھ قدری کہا جانے لگا, اور جو منکر تھے اختیار انسان کے ان کو جبری کہنے لگا, یعنی جبر کے قائل ہیں یہ, اور جو اختیار کے قائل تھے ان کو قدری کہا جانے لگا. قدری معتزلی فکر کے تھے, معتزلہ کے بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مفصل کے معتزلہ کسے کہتے ہیں, اور جبری بعد میں کس نام سے باہر آئے, اشاعرہ کے نام سے. یعنی پہلی صورت میں ان کے اوپر معتزلہ اور اشاعرہ کا نام نہیں آیا بلکہ پہلے جبری و قدری کہا جانے لگا, پھر جو بندے بھی طرفدار ہوئے قدری کے ان کو معتزلہ کا نام دے دیا گیا، اور جو جبر کے قائل ہوئے ان کو اشاعرہ کا نام دیا گیا۔ اب معتزلہ کو معتزلہ کیوں کہا جاتا ہے اور اشاعرہ کو اشاعرہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ جب ہم فرق میں جائیں گے تو وہاں پر اس کی توضیح دی جائے گی کہ معتزلہ کیوں معتزلہ کہلائے اور اشاعرہ کو کیوں اشاعرہ کہا جانے لگا۔ ایک مطلب یہ تھا کہ جو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ بس معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ تاریخی اعتبار سے ایک نقطہ ایسے نقطے پر پہنچنا چاہیں کہ جہاں پر یہ بحثیں شروع ہوئی ہیں، آغاز کہاں سے ہوا ہے، وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر رسمی طور پر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو رسمی طور میں تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ 110 ہجری سے یہ کام جو ہے وہ شروع ہوا ہے کہ رسمی طور پر یہ ابحاث علم کلام کے عنوان میں شامل ہوئی ہیں، واحلہ ابحاث کلامیہ صدر اسلام سے بھی شروع تھی، یعنی خود قرآن کا وجود میں آنا کلامی ابحاث کو وجود میں لانا ہے، کیونکہ اس کے اندر تمام کلامی ابحاث موجود ہے۔ توحید کی بحث موجود ہے، عدل کی بحث موجود ہے، جبر اختیار کی بحث موجود ہے، علم الہی کی بحث موجود ہے، معاد نبوت امامت سب آوازیں موجود ہیں، علم کلام یہی ہم باتیں کرتے ہیں۔ لیکن عرض کر رہا ہوں کہ ہماری مراد یہاں پر کیا ہے، آغاز علم کلام یعنی رسمی طور پر جو تدوین ہوئے ہیں، لہذا اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 110 ہجری کے بعد سے یہ کام شروع ہوا ہے۔ یہ ایک مطلب شہید مطہری رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو ایک مطلب یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ عقائد کے اندر، یعنی قرآن کے اوپر جو آپ نے ایمان رکھنا ہے اور جو عقائد آپ نے رکھنے ہیں، یعنی اصول دین کے اندر تحقیق ضروری ہے، تقلید ضروری نہیں ہے، تقلید کافی نہیں ہے، تحقیق ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ خدا کو ایک مانتے ہیں تو اگر آپ دلیل کی وجہ سے خدا کو ایک مان رہے ہیں تو آپ کی یہ معرفت قابل قبول ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں خدا کو اس لیے ایک مان رہا ہوں چونکہ میرے ماں باپ بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، میرا فلانا استاد بھی خدا کو ایک مانتا ہے، تو آپ کی یہ معرفت کامل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کب مسلمان کے دائرے میں داخل ہوں گے اور کب آپ قیامت کے دن نجات پائیں گے؟ کہ جب آپ کے اصول دین تحقیقی ہوں گے نہ کہ تقلیدی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں جتنی بھی توزیع المسائل ہیں اس کے اندر مراجع صراحت کے ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ عقائد کے اندر تقلید جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا کو مثلا امام کو میں معصوم اس لیے مان رہا ہوں چونکہ آیت اللہ سیستانی جو خدا معصوم مانتے ہیں اس کو، یا مثلا میں معاد کو اس لیے قبول کر رہا ہوں چونکہ امام خمینی معاد کو قبول کرتے ہیں۔ یہ جس بندے کی بھی یہ دلیل ہوگی وہ دلیل قابل قبول نہیں ہوگی اور وہ نجات نہیں پائے گا۔ بس اصول دین کے اندر تحقیق لازم ہے نہ کہ تقلید۔ اگرچہ اس کے اندر تفصیل کے قائل ہیں بعض بزرگان اور میں نے بھی تحقیق کی ہوئی ہے، اس طریقے سے مطلق نہیں ہے کہ عقائد میں تحقیق ضروری ہے، نہ ہر عقیدے میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اصل اصول دین جو ہیں اس کے اندر تحقیق ضروری ہے، یعنی خدا کو ایک ماننا اس میں تحقیق ضروری ہے۔ تحقیق سے مراد بھی ہر بندے کی اس کے مناسب، مثلا ایک بڑھیا چرخا چلانے والی، اب اس کو اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ خدا کو ایک مانے منطقی دلیل کے تحت، کہ اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آتی۔ اگر وہ اس کو منطقی دلیل سمجھ میں آ رہی ہوتی تو چرخا نہ چلا رہی ہوتی اپنے گاؤں میں بیٹھ کر مثلا، یا مثلا ایک ریڑی لگانے والا بندہ جو ہے مثلا جس کی کوئی تعلیم نہیں ہے اصلا، اگر آپ کہیں گے منطقی دلیل جو ہے برہانی دلیل اس کے پاس ہوگی تو اس کی توحید قابل قبول ہوگی، واحلہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ نہیں، دلیل ضروری ہے لیکن ہر انسان کی اس کے مطابق۔ مثلا ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے کہ بڑھیا سے پوچھا پیغمبر نے کہ تم خدا کے وجود کے قائل ہو؟ کہتی ہیں ہاں میں قائل ہوں۔ مفہوم اس کا ذہن میں ہے، میرے لفظ میرے ذہن سے نکل گئے ہیں، بہرحال میں اپنے وہی مفہوم جو میرے ذہن میں اس کو عرض کر رہا ہوں۔ تو بڑھیا سے پوچھا کہ کیسے، کیوں تم قائل ہو اس کے؟ وہ کہتی ہے کہ دیکھیں میں یہ چرخا چلا رہی ہوں تو اس چرخے کو دیکھ کے مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا چرخے کو بنانے والا کوئی ہے، تو یہ اتنی بڑی کائنات نظر میں آتی ہے تو حتماً اس کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، اور یہ دلیل اس کی تام ہے۔ اس چرخے چلانے والی بڑھیا سے قابل قبول ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنا برہانی بنایا جائے, اتنا عقلی بنایا جائے کہ کہیں کہ نہ یہ والی دلیل آپ کی ناقص ہے, ابھی تھوڑا اور اوپر آئیں, دقیق اس میں وارد ہوں, منطقی صغرا کبرا تشکیل دیں, تب جا کے آپ کی, نہیں نا جتنا وہ دلیل بنا رہے ہیں مثلا. ہاں یہ اس کو کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے, میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے, تو یہ جہان جو ہے وہ اس طریقے سے چلتا ہے. اب وہ ایک اگر منطقی اعتبار سے وارد ہو جائے تو یہ دلیل ناقص ہے, بہت سارے اشکالات اس کے اوپر ہیں, یعنی خدا کو ثابت نہیں کرتی یہ دلیل, لیکن اس بڑھیا کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ اس کو اس سے زیادہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. بس اصول دین کے اندر تحقیق لازمی ہے, لیکن تحقیق بھی ہر انسان کی اپنے مناسبت میں ہے. طالب علم ہے تو یہ چرخے والی دلیل کافی نہیں ہے اس کے لیے, ایک مجتہد انسان ہے تو ایک طالب علم والی دلیل اس کے لیے کافی نہیں ہے, اپنے علم اور اپنی سطح کی مناسبت سے اس کی تحقیق ہونی چاہیے. بس تحقیق کے مرحلے میں ایک مطلب یہ پایا جاتا ہے. اس کے بعد جو مسئلہ ذکر کرتے ہیں شیخ متحری درس اول کے اندر, وہ یہ کہ سب سے پہلا مسئلہ کون سا ہے جو علم کلام میں ذکر ہوا, وہ شیخ متحری فرماتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ کہ جو علم کلام میں ذکر ہوا ہے, اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسمی علم کلام کی تدوین کا جو مسئلہ سبب بنا ہے وہ جبر و اختیار کا مسئلہ ہے, کہ جس کو قضاء و قدر کے نام سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ انسان کی طرف سے لحاظ کریں تو یہ مسئلہ جبر و اختیار کہلائے گا. دقت کریں آپ تھوڑی سی, مثلا اگر انسان کی طرف سے تحلیل کی جائے تو یہ جبر و اختیار نام دیا جائے گا اس کو, کہ یہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے. لیکن اگر اس کو خدا کی طرف سے دیکھا جائے اس مسئلے کو, تو اس وقت اس کو یاد کیا جائے گا قضا و قدر سے. اب قضا و قدر سے کیا مراد ہے, انشاءاللہ جب ہم ابحاث باب حدیث شرح میں وارد ہوں گے تو وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض ہوگا کہ قضا و قدر سے کیا مراد ہے. پر قضا و قدر, جبر و اختیار ایک ہی مسئلے کا نام ہے, لحاظ فرق کرتے ہیں کہ اگر ہم انسان کو دیکھتے ہوئے مسئلے کی تحلیل کریں تو یہ جبر و اختیار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اگر ہم خداوند متعال کی طرف سے دیکھتے ہوئے مسئلے کی تحلیل کرتے ہیں تو اس وقت قضا و قدر کا نام دیا جاتا ہے اس کو. اور اسی طریقے سے پھر عدل الہی کی بحث جو ہے وہ اس دور کے اندر بہت گرم تھی, مثلا حسن و قبح, اس کے اندر ایک تعبیر استعمال ہوئی ہے حسن و قبح ذاتی افعال. حسن و قبح ذاتی سے کیا مراد ہے, چونکہ یہ بعض الفاظ اس کے اندر موجود ہیں, میں تھوڑی سی توضیح دے دوں تاکہ مطالعہ کرنے کے اندر مشکل پیش نہ آئے, اگرچہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے, میں اسی مطلب کو توضیح دیتا ہوں, انشاءاللہ یہ ہماری بحث جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. حسن و قبح ذاتی کسے کہتے ہیں, یہ دو گروہ موجود ہیں آ کر یہ بحث کرتے ہیں کہ آیا خداوند متعال جب فعل کو انجام دیتا ہے تو وہ فعل چونکہ حسن رکھتا تھا لہذا خدا نے انجام دیا, یا نہ چونکہ خدا نے فعل کو انجام دیا لہذا وہ حسن رکھتا ہے. مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو, نہ دو نظریے, مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو, آپ کہتے ہیں کہ خدا عادل ہے, یا مثلا مومنین کو جنت میں ڈالنا عدل الہی ہے اور خدا کو یہ کرنا چاہیے, یہ حسن ہے, یہ فعل حسن ہے. اب سوال یہ ہے کہ مومنین کو جنت میں ڈالنا چونکہ حسن رکھتا ہے پس خدا اس کو انجام دے, یا نہ چونکہ خداوند متعال مومنین کو جنت میں ڈالے گا لہذا یہ حسن ہے. یعنی فعل خدا حسن پیدا کرتا ہے, یا نہ پہلے حسن ہوتا ہے اور خدا اس کے مطابق عمل کرتا ہے. پتا جو یہ
ایک مطلب اللہ تعالیٰ کی جہت سے دیکھیں, ایک مطلب اللہ تعالیٰ کی جہت سے خود
उसको आसान करके मैं समझाऊं तो यह है कि आया एक फेल पहले से हुस्न रखता है तब खुदा इंजाम देता है उसको, या ना जब खुदा एक फेल को इंजाम दे देता है तो उसके अंदर हुस्न पैदा हो जाता है। मतलब मिसाल लेता हूं, सच बोलना, आया सच बोलना पहले हुस्न रखता है, फिर कहा जाता है कि खुदा सच्चा है और खुदा को सच्चा होना चाहिए, या ना खुदा अगर सच बोले तो इसके अंदर हुस्न पैदा हो जाएगा, यानी खुदा का फेल उसके अंदर हुस्न ईजाद करता है। अगर आप कायल हो जाएं कि अफआल पहले हुस्न रखते हैं फिर उसके बाद खुदा उसके मुताबिक फेल को अंजाम देता है, इसको कहते हैं बाज अफआल हुस्न कुबह जाती रखते हैं, हुस्न कुबह जाती यानी जातन उनके अंदर हुस्न मकूब पाया जाता है, अपनी जात में रखते हैं, और चूंकि खुदा आदिल है पस हुस्न को अंजाम देगा और कभी को तर्क करेगा। अब पहले हुस्न होगा कुब होगा तो खुदा अपनी अदल के मुताबिक हुस्न को अंजाम देगा और कभी को तर्क करेगा। बस अगर कायल हो जाएंगे अशिया पहले से हुस्न कुब रखती हैं तो इसका मतलब है कि आप हुस्न कुबह अकली व हुस्न कुबह जाती के कायल हैं, यानी अपनी जात में हुस्न कुब रखते हैं, खुदा चाहे फेल को अंजाम दे या ना दे वो अपने अंदर हुस्न रखते हैं। इसी वजह से हम लोग मकतबे तशय्यो का भी ये नजरिया है। अब ये मुतलक नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि तमाम अफआल हुस्न कुबह जाती रखते हैं, ना बाद अफआल, मसलन आदल हुस्न जाती रखता है और जुल्म कुबह जाती रखता है, और बाकी तमाम चीजें या आदल के जिम्मन में आएंगी या जुल्म के जिम्मन में आएंगी। मतलब ये सच बोलना जो है हुस्ने जाती नहीं है, मसलन आप अगर हुस्ने जाती होता सच बोलना तो हर जगह पे आपके लिए सच बोलना वाजिब होता, जरूरी होता, लेकिन अगर एक मोमिन की जान खतरे में पड़ी हो और आपका झूठ ही उसको बचा सकता हो तो झूठ बोलना यानी सच बोलना वाजिब है या नहीं है? बल्कि झूठ बोलना वाजिब है, गुनाह होगा, क्योंकि मोमिन की जान जो है वो ज्यादा अहमियत की हामिल है खुदा के नजदीक। तो सच जब तक अदल के जुमरे में आएगा वो आपने हमेशा बोलना है, लाजिम है आपके ऊपर, लेकिन जब ये जुल्म के तहत आ जाएगा तो फिर उस वक्त आप सच नहीं बोल सकते। बस हुस्न व कुबह जाती, हुस्न जाती आदल के अंदर पाया जाता है और कुबह जाती जुल्म के अंदर पाया जाता है, बाकी तमाम अशिया जो जो इनके जुमरे में आएंगी वो उसी हुक्म के अंदर आ जाएंगी। लेकिन ये मकतबे तशय्यो का नजरिया है, मुतजला का नजरिया है, हुस्न जाती के कायल हैं जो इमामिया कायल है, मकतबे तशय्यो और मुतजला भी इसी नजरिए के कायल है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है। इंशाल्लाह ये इल्म उसूल के अंदर आप पढ़ेंगे, उसूल मुजफ्फर में मुफस्सल तरीन बात ये मौजूद है इंशाल्लाह। अगर आपने इल्म मुजफ्फर नहीं पढ़ी तो वहां आप इसको पढ़ेंगे, अगर पढ़ लिया तो आपको जहन में होना चाहिए, दोबारा रजू कर लें उस मतलब की तरफ। बस ये जो ताबीर इस्तेमाल किया उन्होंने हुस्न कुबह जाती ये अफआल, ये मतलब आपके लिए वाज होना चाहिए। मुकाबिल में अहल सुन्नत का एक गिरोह है अशाइरा के नाम से, वो कायल है कि कोई भी फेल ना अपने अंदर हुस्न रखता है और ना ही अपने अंदर खूब रखता है, खुदा जिस फेल को अंजाम दे देगा वही हुस्न है। मसलन हुस्न कुबह जाती को अगर मद्देनजर रखा जाए तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जन्नत में डालना दुरुस्त है और खुदा को यही करना चाहिए, और उसके मुकाबले में नमरूद को जहन्नम में डालना चाहिए, क्योंकि नमरूद जो था वो काफिर था और कार कभी अंजाम देता था और जनाब इब्राहिम नबी थे और इलाही थे, लिहाजा उन्होंने नेक अफाल अंजाम दिए। पर हुस्न कुबह जाती के मुताबिक खुदा इब्राहिम को जहन्नम में नहीं डाल सकता, क्योंकि जहन्नम में डालना कभी है اور خدا کبھی فیل انجام نہیں دیتا.
اور نمرود کو جنت میں نہیں ڈال سکتا
کیونکہ جنت میں ڈالنا اس کو کبھی ہے, کیونکہ غلط آدمی جو ہے جنت میں جا رہا ہے اور کبھی فیل خدا انجام نہیں دیتا. لیکن اشاعرہ قائل ہے نا خدا جو کرے گا وہ حسن رکھتا ہے, یعنی ابراہیم اگر جہنم میں چلے جائیں نعوذ باللہ اور اگر نمرود جنت میں چلا جائے اور خدا یہ کام فیل انجام دے دے, ہم کہیں گے خدا خدا چونکہ خدا ہے لہذا خدا نے جو فیل انجام دے دیا بھائی حسن ہے. اگر نمرود جنت میں چلا گیا اور ابراہیم جہنم میں چلے گئے تو چونکہ خدا نے انجام دیا ہے بس وہ ٹھیک ہے. فعل خدا حسن کا سبب بنتا ہے, فعل خدا سے ہٹ کر کوئی حسن موجود نہیں ہے. یہ تفصیلاً انشاءاللہ علم کلام کی باتوں میں بھی ہے اور اصول کے اندر بھی ہے, وہاں آئے گا. میں فقط چونکہ اس عبارت میں حسن و قبح ذاتی کی تعبیر آئی ہے اس کو توضیح دیا تاکہ مطالعہ جو بھی انسان کرے اس کو مطلب واضح ہو جائے. کچھ مطالب اس کے توضیح دینے والے رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے کل یہ دو درس جو ہیں وہ آسانی سے ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ کل ہی ہم تیسرے درس میں وارد ہو جائیں گے. اس کے ٹوٹل 8 درس ہیں تو کل ہمارے تقریباً 3 درس جو ہیں وہ الحمدللہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ ختم ہو جائیں اور 8 درس انسانی آسانی سے ختم ہو جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.